ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला बाब, तसव्वुफ की ज़रूरत और उसका आगाज़। तसव्वुफ व सुलूक की ज़रूरत और इसकी तारीख पर रोशनी डालते हुए हज़रत मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मरतबा फरमाया, अल्लाह ताला की मोहब्बत और हर वक्त उसकी रज़ा का ध्यान व फिक्र रहना और इसकी तरफ से किसी वक्त गाफिल न होना, ये कैफियतें दीन में मतलूब हैं। और क़ुरान व हदीस से मालूम होता है कि इनके बगैर ईमान और इस्लाम कामिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन की तालीम और तरबियत की ये ईमानी कैफियतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से ही हासिल हो जाती थीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान सोहबत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सोहबतों में भी ये तासीर थी। लेकिन बाद में माहौल के ज़्यादा बिगड़ जाने और इस्तेदाद के नाक़िस हो जाने की वजह से कामिलीन की सोहबत भी जब काफ़ी न रही तो दीन के इस शोबे यानी तस्किए नफ्स के इमामों ने उन कैफियत के हासिल करने के लिए सोहबत के साथ ज़िक्र व फ़िक्र की कसरत का इजाफा किया और तजरबे से ये तजवीज़ सही साबित हुई। बाज़ मशाइख ने अपने ज़माने के लोगों के अहवाल का तजरबा करके उनके नफ्स को तोड़ने और शहवात को मगलूब करने और तबीयत में मुनासबत पैदा करने के लिए इनके वास्ते ख़ास ख़ास किस्म के रियाजतें और मुजाहदे तजवीज़ किए। इसी तरह ज़िक्र की तासीर बढ़ाने के लिए और तबीयत में रिक्क़त व यकसुई पैदा करने के लिए ज़र्ब का तरीका निकाला गया। तो इनमें से किसी भी चीज़ को मकसूद और मामूर भी ही नहीं समझा जाता, बल्कि ये सब इलाज और तदबीर के तौर पर किया जाता है और इसीलिए मकसद के हासिल हो जाने के बाद ये सब चीज़ें छुड़ा दी जाती हैं। और यही वजह है कि तसव्वुफ के तरीक़ों के इमाम अपने अपने ज़माने के हालात और अपने तजर्बों के मुताबिक इन चीज़ों में रद्दोबदल और कमी बेशी भी करते रहे हैं। बल्कि एक ही शेख कभी कभी मुख्तलिफ तालिबों के लिए उनके ख़ास हालात और उनकी इस्तेदाद के मुताबिक अलग अलग आमाल व अशगाल तजवीज़ कर देता है और बाज़ ऐसी आला इस्तेदाद वाले भी होते हैं जिन्हें इस तरह का कोई ज़िक्र व शुगल कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह ताला उनको उनका मकसूद ज़िक्र व शुगल के बग़ैर ही नसीब फरमा देता है। इससे हर शख्स ये समझ सकता है कि इन सब चीज़ों को सिर्फ इलाज और तदबीर के तौर पर ज़रूरतन इख्तियार किया जाता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का सुलूक, एक दूसरे मौके पर फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को रज़ा व तस्लीम का तरीक़ा इरशाद फरमाया और उनको तवक्कुल सिखाया, जो नफ्स मुतमईना की सिफात हैं। क्योंकि ईमान का तकाज़ा ये है कि रज़ाइल नफ्स यानी नफ्स की बुराइयों का इजाला हो जाए, मगर ये फनाए नफ्स के बाद हासिल होता है। यानी ईमान हकीकी नफ्स की बुराइयों के निकल जाने के बाद हासिल होता है। लोग पूछा करते हैं कि सहाबाए किराम से तो ये अस्कार व मुजाहदात और औराद वगैरह साबित नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि उनको ईमान हकीकी दफ़अतन हासिल हो जाया करता था, जो दूसरों को अस्कार व औराद वगैरह की पाबंदी के बाद भी इल्ला माशाअल्लाह हासिल होता है। सहाबाए किराम का सलूक दफ़ई था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते ही और इस्लाम लाते ही सब मनाजिल तय कर लेते थे। जज्बो सलूक, हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक मजलिस में फरमाया कि एक तो सलूक है यानी चलना और एक जज्ब है यानी खींच जाना। تو جب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کچھ کرنا منظور ہوتا ہے تو کسی ایسے قلب کے انسان کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں جس میں وہ جذبہ ہو، پھر اور لوگ بھی ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اس سے مناسبت ہو، اس طرح وہ شخص ان کا مرکز بن جاتا ہے اور وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اثرات سے زمانے پر وہی رنگ چھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اور بھی لوگ پیدا ایسے پیدا ہوئے جو عربوں کے عام مشغلہ جدال و قتال اور ظلم و جبر اور بت پرستی وغیرہ سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، مگر ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے ہی متعدد واقعات صحابہ کے ہیں کہ انہوں نے نہ تو کچھ زیادہ صحبت اٹھائی تھی، نہ اسلام کی کوئی باقاعدہ اشاعت ہوئی، مگر قلوب خود بخود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صحابہ میں ایمان اور عمل تھا، متاخرین کی طرح ان کے زیادہ مجاہدات بھی ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے، مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کی وجہ سے جذب ہو جاتا تھا۔ مزید فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو، جذب کے بغیر ہزاروں سال میں بھی وصال نہیں ہوتا، سلوک کی بھی ضرورت ہے کہ سلوک کے بغیر وہ ملکہ پیدا اور راسخ نہیں ہوتا جس کو ہم استقامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھائی جو کچھ ہے اب تو اسی کو غنیمت سمجھو، اگرچہ کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا مگر جو بن پڑے کیے جاؤ، شاید انفرادی طور پر کچھ دال دلیا ہو جائے۔ اذکار و اشغال کے اصل قرآن و حدیث میں ایک شخص نے عرض کیا کہ صوفیاء نے جو اذکار و اشغال مقرر کیے ہیں ان میں سے بعض کی اصل تو اسلامی تعلیمات میں ہوتی ہے، بعض کی نہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس کی مثال بیان کیجیے۔ عرض کیا گیا کہ مثلا نقش بندیہ کے یہاں بعض چیزوں کا تصور کیے بیٹھے رہنا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بھی اصل ہے، یہ تفکر کا حکم ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تفکر کی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان سب چیزوں کی اصل تو قرآن کریم میں موجود ہیں، باقی صورت یہ ہے کہ اصل میں ان اذکار و اوراد سے توجہ اللہ کا حصول مقصود ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام میں احسان اور توجہ اللہ وغیرہ مطلوب ہیں، اور یہ پیدا ہوتی ہیں محبت الہی سے، اور محبت خود بھی مطلوب ہے، جیسا کہ اس آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں، اس میں مذکور ہیں۔ اور محبت موقوف ہے صحبت پر۔ اب چونکہ تجربے سے یہ ظاہر ہے کہ صحبت اتنی قوی نہیں رہی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اولیاء اللہ نے حسب الہام ربانی کچھ طریقے تجویز فرمائے جو تجربے سے کارگر ثابت ہوئے، اور ان کی اصل بھی قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ یقین اور یہ محبت الہی جو مطلوب ہے اس کے ذرائع بھی مطلوب ہیں، صحبت کی کمی اور کمزوری کو پورا کرنے کے لیے اذکار و اشغال ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کی اصل بھی ہوتی ہے اس لیے یہ بدعت نہیں۔ تو اس محبت کو بڑھانے کے لیے صحبت، اور صحبت کی کمی کو اور طریقوں سے جن کی اصل قرآن مجید میں ہے پورا کیا جاتا ہے، پھر آگے خدا کے اختیار میں ہیں کہ وہ ان پر وہ فوائد مرتب کر دیں، یہ سب فضل الہی سے ہوتا ہے۔ حیات طیبہ کا حصول۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حیات طیبہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اصل یہ ہے کہ ہمارا وجود یعنی ہمارا ہونا خدا کی طرف سے ہے، اسے روح بھی کہتے ہیں۔ تو ہر انسان میں اپنی اصل کی طرف کشش ہوتی ہے، جیسے اپنے وطن کی طرف ہر شخص کو کشش ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا دراصل ہمارا وطن نہیں ہے، وطن تو وہ یعنی آخرت ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اب اگر یہاں کی چیزوں میں دل پھنس جائے تو ادھر کی کشش کم ہو جائے گی، لیکن اگر اس دنیا کی محبت کے اثرات کم ہو جائیں تو اصل فطری جذبہ جو اس وطن آخرت کا ہے ابھر آئے گا، اور وہاں کا شوق اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کمانے بھیجا ہے، تو جو شخص یہاں سے خدا کی یاد کما کر لے جائے گا اس وطن میں پہنچ کر اتنے ہی راحت و آرام سے رہے گا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، نیک عمل جو کوئی بھی کرے گا مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وقت کے ساتھ تصوف کے اصولوں میں آسانی۔ وہ اکابرین جن کا میدان تزکیہ نفس ہے، تصوف کو وصول اللہ کا ایک مفید اور آزمودہ ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے بدلتے ہوئے زمانے میں لوگوں کی استعداد اور دوسری ضرورتوں کے پیش نظر اصلاح و تربیت کے اصولوں میں تبدیلی کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا، ہر زمانے کے مناسب حال اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، نیز یہ کہ اب نہ زوائد یعنی ایسے اصول جو معاون اور مفید تو ہیں لیکن اصل اور کلیدی نہیں، اب نہ زوائد یعنی مذکورہ چیز جو ذکر کی گئی اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی زوائد کا اس وقت اتنا علم ہوا ہو جتنا تجربات سے بعد میں ہوا ہو۔ اس لیے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر زوائد ترک کر دیے گئے۔ اب وصول اللہ حج کے آسان ہونے کی طرح بالکل آسان ہو گیا ہے، اب تو کچھ خواہشات کو دبانا اور کچھ کرنا کرانا یعنی ذکر وغیرہ اسی سے وصول ہو جاتا ہے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر کچھ نہیں کرنا، کرنا تو یہاں عمر بھر کا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کن بزرگوں نے تزکیہ نفس کے اصولوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آسانی ہمارے اکابر کی تجویز کرتا ہے جو اپنے زمانے کے تصوف کے مجتہد اور حاکم ہوئے ہیں، نہ کہ مقلد اور محکوم۔ ان سے یہی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہم وغیرہ اکابر مراد ہیں، اور ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ کے متعلق بھی میرا یہی خیال ہے کہ تصوف پر حاکم تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ مولوی صاحب، جس طرح اب ہر بات کا خلاصہ اور روح نکل آئی ہے، تصوف کا بھی خلاصہ نکل آیا ہے۔ باب نمبر دو، تصوف کی حقیقت اور مقاصد۔ تصوف کا مقصود شریعت پر عمل کرنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبر نہیں لوگوں نے تصوف کو کیا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح ہونے لگے جیسا کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تصوف کی روح اتباع سنت۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو خود اس محبت کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہیں، اور یہ سب یعنی اللہ کے محبوب بندوں سے محبت اللہ ہی سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے نائبین اولیاء کرام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے، اور پھر یہ دو واسطوں کی محبت یعنی اللہ کے محبوب بندوں سے محبت بھی بیچ سے حذف ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور ان سے محبت رکھو، تو اس سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھیں گے۔ اور فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی 30 سالہ ریاضت اور اس پر مرتب احوال کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خادم نے تصوف کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 30 سال کے بعد معلوم ہوا کہ تصوف اتباع سنت کا نام ہے۔ تصوف تعلق میں اللہ کے حصول کا ذریعہ۔ فرمایا کہ تصوف ایک مشق ہے، ایک طریقہ ہے جو الہام الہی سے اولیاء اللہ پر اپنے زمانے کے حالات کے مطابق منکشف ہوتا ہے۔ اس طریق پر چلنے سے انسان کو یقین نصیب ہو جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی دائمی یاد نصیب ہو جاتی ہے۔ راستے میں بہت سی کیفیات، بہت سے اسٹیشن آتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہی یاد الہی ہے، یہی تعلق مع اللہ ہے، جس کو آپ نسبت کہتے ہیں یا کچھ اور نام دیں، در حقیقت یہی یاد ہیں جو مقصود ہیں اور تمام تصوف کا خلاصہ ہے۔ مزید فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کرامات کو اتنا وقیع اور اہم نہیں سمجھتے جتنا کہ تعلق مع اللہ اور اہتمام شریعت کو۔ اصل چیز تعلق مع اللہ کا دوام ہے، اس کے ساتھ اتباع شریعت از خود آ جاتی ہے، اور پھر شریعت پر چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت پر چلنے کے محرکات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تعلق مع اللہ کے بعد یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔ تصوف اخلاص اور عشق الہی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر تصوف کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، خدا معلوم لوگ تصوف کو کیا سمجھتے ہیں، تصوف تو بس اخلاص اور عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو کام عشق کی طاقت اور اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل تصوف ضروری نہیں ہے بلکہ عشق اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اس کے حاصل کرنے کا اس سے بھی آسان اور مختصر کوئی اور راستہ معلوم ہو جائے تو مبارک ہیں، وہ اسی راستے سے حاصل کر لیں اور ہم کو بھی بتلا دیں۔ ہم تو اسی راستے کو جانتے ہیں جس کا اللہ کے ہزاروں صادق بندوں نے سینکڑوں برس سے تجربہ کیا ہے، جن میں سینکڑوں وہ تھے جو دین کے اس شعبے کے مجتہد بھی تھے اور صاحب الہام بھی تھے۔ تصوف وجدانی یقین کے حصول کا ذریعہ۔ ایک مجلس میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے اصل مقاصد کی اس طرح وضاحت فرمائی کہ اصل بات حقیقت یقین کا پیدا ہو جانا ہے۔ جب کبھی کوئی سالک حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کسی کیفیت کا ذکر کرتا تو یہی فرماتے کہ اصل کیفیت تو یقین ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کسی اندھیرے کمرے میں شیر ہو تو وہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، اگر ایک آدمی وہاں سے جو بے خبری میں بے فکر بیٹھا ہے اگر ایک آدمی وہاں ہے جو بے خبری میں بے فکر بیٹھا ہے، اچانک روشنی ہوتی ہے اور شیر اس کو نظر آ جاتا ہے تو اس پر خوف طاری ہو جائے گا، اسی طرح یقین نصیب ہو جانے کے بعد طالب کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خوف خدا تمام اعمال حسنہ کے کرنے اور تمام اعمال بد سے بچنے کی بنیاد ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور طرز تربیت کو واضح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لطائف کے جاری ہونے، سلطان الاسکار، انوار، حتیٰ کہ فنائیت کی کیفیت کو بھی کچھ اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت کے نزدیک استدلالی یقین کا وجدانی اور ذوقی یقین میں تبدیل ہو جانا اصل چیز تھی۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی خدا کی ہستی کا انکار کرے تو یہ وجدانی یقین والا شخص کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے ایک تعلق رکھنے والے سے تنہائی میں نہایت شفقت سے فرمایا کہ تصوف کی غایت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل نصیب ہو جائے، اگر یہ حاصل ہو گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تصوف دینی کاموں کی حیات و قوت کا ذریعہ۔ ایک موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تصوف دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جان پڑتی ہے، لیکن کیا عرض کیا جائے کہ اللہ کی مشیت ہے، جن کو اللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا وہ اب ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ بھی وہ ادھر دے دیں تو دیکھیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوت آتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج اور بعد میں حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمتیں انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا، جن کا سواں اور ہزارواں حصہ بھی ہماری بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں نہیں کر پا رہی ہے، اس میں ان کے اخلاص اور قلب کی اس طاقت کو خاص دخل تھا جو تصوف کے راستے سے پیدا کی گئی تھی۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس طرف صرف وہی بیچارے آتے ہیں جو بس اللہ اللہ کرنے کے کام کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں استعدادیں مختلف رکھی ہیں، ناقص استعداد کا آدمی اعلیٰ استعداد والوں کا کام نہیں کر سکتا۔ تصوف دنیاوی کاموں کو دین بنانے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصوف کیا ہے؟ دنیا کے تمام مباح اور جائز کاروبار کو بھی دین بنا دینا۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی اس نیت کو سامنے رکھ کر کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اس کی رضا کے حصول اور تکمیل احکام میں کرتا ہوں کسی کام کو کرے، تو یہ کام بہت سے نفلی عبادات سے افضل ہو جاتا ہے۔ مثلا مسلمان پر اپنے اہل عیال کی پرورش کا درجہ واجب کا ہے، اب اگر وہ اس واجب کی ادائیگی کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت تازہ کر کے اور غفلت یعنی بے نیتی ترک کر کے کرتا ہے، تو اس میں نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہیں، کیونکہ وہ ایک واجب ادا کر رہا ہے۔ بس اس طرح ہر کام کو عبادت بنایا جا سکتا ہے، بشرط ہے کہ وہ کام حرام اور مکروہ نہ ہو اور کم از کم مباح اور جائز کے درجے کا ہو۔ اور اگر ریاکاری کے ساتھ خالص عبادت جیسے کہ نماز ہی پڑھی جائے تو وہ شرک بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی ادائیگی میں دکھاوے کی نیت ہے اور دکھاوے سے عبادت کرنا شرک ہے۔ تصوف تصحیح نیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار جب مولوی حبیب الرحمن لدھیانوی نے دریافت کیا کہ تصوف کیا ہے، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا کہ تصوف تصحیح نیت، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کی نیت سے کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے ثبوت میں یہ حدیث شریف پڑی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تھا کہ خبر نہیں لوگ تصوف کسے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تصوف تو نام ہے فقاہت کا، یعنی دینی سمجھ اور دین کی صحیح سمجھ۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا ابتدائی سرا بیان فرمایا اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا انتہائی سرا بیان فرمایا جو کہ تصحیح نیت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تصوف عاجزی اور انکساری کے حصول کا ذریعہ۔ ایک بار جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت کا تعلق رکھنے والے ایک عالم دین نے آپ سے اپنا یہ حال بتایا کہ ان کا قلب کسی وقت غافل نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو سب سے نکما سمجھتے ہیں اور ان کی یہ حالت دائمی سی ہو گئی ہے کہ دوسرے سب لوگ اچھے اور نیک معلوم ہوتے ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تو منتہا تصوف یعنی تصوف کی انتہا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا یقین کر لینا اور کبھی غافل نہ ہونا بہت ہی مبارک ہے، یہ تو انعام الہی ہے، اس پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی سے پڑا رہے۔ تصوف تکبر کی اصلاح کا ذریعہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی اصلاح ہو گئی، تو اصلاح سے مطلب کچھ زیادہ عبادت و ریاضت، کثرت نوافل، روزہ وغیرہ نہیں، بلکہ نفس کا ٹوٹنا یعنی تکبر کا ٹوٹنا ہے، باقی سب کچھ اسی بات کے لیے ہے۔ تصوف اعلی اخلاق کے حصول کا ذریعہ۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ تصوف کا مطلب کیا ہے، میں کہتا ہوں صحبت نیک، تاکہ پاک اور نیک صحبت میں رہ کر رضائل نفس یعنی نفس کی برائیوں کو فضائل یعنی اچھائیوں سے بدلا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ تصوف کا حاصل ہے نیت کا درست کرنا، تو کوئی کہتا ہے ظاہر و باطن کی یکسانیت، مقصد سب کا ایک ہے کہ طالب کے اندر اعلیٰ اخلاق آ جائیں اور اس سے رضائل اور برائیاں نکل جائیں۔ تخلیہ تب ہوگا جب تصفیہ ہو جائے، تجلیہ تب ہوگا جب تصفیہ ہو جائے، یعنی طالب کے اندر اعلیٰ اخلاق اس وقت آئیں گے جب اس سے رضائل نکل جائیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو کا منصب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو، اور وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ وجود اور توابع وجود اور ممکن میں جو کچھ کمال ہے، یعنی انسان اپنے اندر جو خوبیاں اور کمال دیکھتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، ان کے حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کی ہے۔ اور حق کے امانت یہ ہے کہ اسے اس کے مالک کی طرف لوٹا دیا جائے، یہ امانت مستعارہ یعنی کچھ دیر کے لیے دی گئی امانت اللہ ہی کے سپرد کر دینا ہے، اس طرح کہ اپنے آپ کو ہر خوبی و کمال سے خالی خیال کیا جائے۔ مثلا اگر بادشاہ کسی کھاکرو یعنی جھاڑو دینے والے کو لباس امیرانہ پہنا دیں تو کھاکروب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اور ہر آن امیرانہ شان سے عاری خیال کرے۔ جب صوفی پر یہ حالت غالب ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو تمام کمالات وجود سے خالی خیال کرتا ہے، بلکہ نیست و نابود خیال کرتا ہے اور نقائص سے بھرا ہوا خیال کرتا ہے، یہ فنا کا مرتبہ ہے۔ اور کبھی اس میں یہ خیال اور احساس بھی مفقود ہو جاتا ہے، یہ فنا الفنا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو موجود پاتا ہے، موجود بوجود مستعار من اللہ تعالی، یعنی موصوف ایسی صفات سے جن کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہیں۔ اس طرح صوفی اپنے آپ کو اللہ تعالی کی بقا کی نسبت سے باقی دیکھتا ہے، یہ مرتبہ بقا کا ہے۔ تصوف کیفیت حضوری کے حصول کا ذریعہ۔ ایک صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جب وہ 14-15 سال کے تھے تو ایک بزرگ نے ان سے تصوف کا اس طرح تعارف کرایا تھا کہ اس سے گناہ کی لذت اور شوق بالکل مٹ جاتا ہے، اور پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ ہو تو سکتا ہے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسی استعداد کے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جن کو دائمی حضوری حاصل ہو، کیونکہ جب کوئی کسی کے سامنے ظاہراً یا باطناً ہو تو اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، مگر ہر شخص کی اتنی استعداد نہیں کہ اس کو اس درجے کی حضوری حاصل ہو۔ بس ایک بات تو انسان سے شراک و مطلوب ہے جس کا وہ مکلف ہے، اس کی استعداد عموماً تمام لوگوں میں ہوتی ہے، اور ایک مطلوب ہر شخص سے نہیں، اور اس کا شرع نے مکلف نہیں کیا۔ وہ جس میں استعداد ہوتی ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے، دوسرے کو نہیں۔ تو اتنا تصوف تو ہر شخص سے ممکن ہے کہ وہ خلوص نیت سے نیکی کی کوشش کریں اور برائی پر نادم ہو کر توبہ کریں۔ اس تصوف کا شرعاً ہر شخص مکلف ہے، اور اسے اصطلاح میں تصوف بھی نہیں کہا جاتا۔ دوسرا شخص اس سے زیادہ کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس فن میں کوشش کرتا ہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تصوف میں مجاہدے کی اہمیت۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں کی ابتدا سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور انتہا سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت بزرگوں کے یہاں دنیا کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں سے ان کی ابتدائی حالت میں جڑتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ان بزرگوں کا مجاہدہ اور فقر و فاقہ پر صبر وغیرہ جیسے حالات ہوتے ہیں، اور جو لوگ بزرگوں سے ان کے انتہائی یا آخری دور میں جڑتے ہیں وہ نسبتاً کم ہدایت پاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان بزرگوں کے مجاہدے کا دور ختم ہو چکا ہوتا ہے اور فتوحات کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، دنیا اور اہل دنیا کی ریل پیل ہو جاتی ہے، جس سے لوگ مجاہدے کی طرف رغبت نہیں کرتے، اس لیے محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسرا باب، شیخ کامل کی اہمیت۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجربے میں آیا ہے کہ شیخ کامل کی صحبت اٹھائے بغیر صفائی قلب نصیب نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صفائی قلب و فناء نفس دفعتاً حاصل ہو جاتا تھا، لیکن ہمارا وہ حال نہیں، ہمیں طویل صحبت نیک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تو علوم ظاہرہ اور باطنہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر لیے تھے، وہ تو سورج کے سامنے تھے اور ہم سب رات کے اندھیرے میں ہیں۔ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دوری ہوتی جائے گی ظلمت اور تاریکی بڑھتی جائے گی۔ شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ طالب خود مجتہد نہ بن بیٹھے، شیخ کے پاس آنا جانا رکھیں اور ان سے اپنے احوال کا ذکر کرتا رہے، شیخ کو آئینہ یقین کریں۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے کہ عیوب دیکھتا ہے لیکن دوسروں کے سامنے نہیں کھولتا اور کوئی عیب چھپاتا بھی نہیں۔ آدمی بعض دفعہ ناجائز کام کرتا رہتا ہے اور اپنی کم فہمی سے اس کو کمال گمان کر لیتا ہے، شیخ اس کو اس کی غلطی پر مطلع کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے، اس لیے کسی شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بار فرمایا کہ انسان کی اصلاح کے لیے صحبت نیک ضروری ہے، صرف علم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صاحب کو مخاطب کر کے جو ایک موقع پر غصے میں بے قابو ہو گئے تھے، فرمایا کہ اصلاح کے لیے فقط ذکر ہی کافی نہیں، اخلاق کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق کی اصلاح کرتے ہیں۔ مثلا غصہ ہے، یہ بہت برا مرض ہے، حدیثوں میں اس کی بہت مذمت فرمائی گئی ہے، لیکن جب تک شیخ سے علاج نہیں ہوتا یہ مرض نہیں جاتا۔ شیخ کی رہنمائی کی افادیت۔ کسی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحبت شیخ کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنا ہو اور وہ پیدل چل پڑے، سر پر من بھر کا بوجھ بھی ہو اور راستے میں چور ڈاکوؤں کا خطرہ بھی، تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ کتنی مشکل سے اپنی منزل پر پہنچے گا۔ لیکن اگر کسی کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیا جائے تو بہت آرام سے اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، پاؤں پھیلا کر سوتا جائے گا اور راستے کے خطرات سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہی حال صحبت شیخ کامل کا ہے کہ کاملین کی صحبت سے انسان بلا خوف و خطر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ بیعت کی ضرورت اور مقصد۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اصل غرض بیعت سے صحبت نیک ہے، انسان اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے خواہ اسے شعور ہو یا نہ ہو۔ ایک سوال کے جواب میں کہ بزرگ لوگ بیعت کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، اس کے برے اثرات انسان پر پڑتے رہتے ہیں۔ ان برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی نیک صحبت بھی اختیار کی جائے جو ان برے اثرات کو دفع کر سکے۔ اس نیک صحبت کے التزام کا نام بیعت ہے، یعنی بیعت سے مراد نیک صحبت ہے، تاکہ نیک صحبت کا التزام کرنے سے ہم ان برے اثرات اور غلط اخلاق سے چھٹکارا حاصل کر سکیں جو معاشرے کی طرف سے وقتاً فوقتاً ہمارے قلوب پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ صوفیہ کی بیعت ایک عہد ہوتا ہے اور ہر عہد کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ، چنانچہ اس پر تجربہ شاہد ہے۔ شیخ کے انتقال کے بعد تجدید بیعت کی ضرورت۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر کسی شیخ کا وصال ہو جائے تو کیا کسی اور سے بیعت ہونے کی ضرورت ہے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ضرورت نہیں، مگر اس وقت ضرورت ہے جب عالم مثال سے مناسبت ہونے سے پہلے شیخ کا وصال ہو جائے۔ شیخ سے محبت کا فائدہ۔ فنا و بقا کے متعلق حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے شیخ کی محبت میں فنا ہو جائے، اس طرح کہ سب کچھ تج دے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ میں فنائیت کا مقام آتا ہے۔ مزید فرمایا کہ شیخ کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسا کہ مردہ بدست غسال، یعنی جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ شیخ جو حکم دے اس پر دل میں کوئی اعتراض نہ لائے ورنہ نقصان اٹھائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ اسی کو بنائے جو علم اور عقیدے میں پختہ کار ہو، اس کے بعد اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ اس کی ہدایات میں کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ شیخ سے محبت کے بقدر طالب کی ترقی۔ ایک سائل نے تصوف کی ذرا اونچی اصطلاحی باتیں شروع کی تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی اونچی پرواز ہماری نہیں ہے، بس ہم تو سیدھے سادے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صحبت شیخ عناد یعنی شیخ کی مخالفت سے پاک ہو۔ بس طالب کو اپنے شیخ سے جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اس سے ترقی ہوگی، جس شیخ سے محبت اور مناسبت ہو اس کی بلا عناد صحبت اختیار کرو، اور کچھ ذکر کا بھی سلسلہ جاری رکھو، جتنی کسی کی استعداد ہوگی اور جتنا خدا کو منظور ہوگا حصہ مل جائے گا۔ استفادہ کے لیے شیخ سے محبت ضروری۔ محمد اختر جو نو مسلم تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی ہی میں تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت نے ایک موقع پر ان کی بیعت کی درخواست قبول کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ دراصل بیعت سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تمہیں بغیر بیعت کے بھی پہنچ جائے گا، اس لیے کہ جب تمہیں مجھ سے تعلق اور محبت ہیں تو فائدہ لازمی پہنچے گا، اور لوگ ہاتھ میں ہاتھ تو دے دیتے ہیں مگر تعلق اور محبت ہوتی نہیں، دوسرے کچھ کرتے کراتے بھی نہیں، اس لیے کچھ زیادہ فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ اصل مقصود شیخ سے محبت اور تعلق پیدا کرنا ہے، پھر طالب سب کچھ کر گزرتا ہے۔ باب نمبر 4، صحبت کی اہمیت۔ تزکیہ نفس کے دو معاون اصول۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ طالب کی اصلاح حال اور تزکیہ نفس کے لیے دو باتوں پر خصوصیت کے ساتھ زور دیتے تھے، صحبت اور ذکر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یوں تو اللہ والوں کی صحبت عمومی طور پر بھی ضرور نفع بخش ہوتی ہے، مگر اصلاح حال کے لیے وہ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ طالب اپنے شیخ و مرشد کی صحبت استفادے کی نیت سے اور محبت اور شیخ پر پورے اعتماد کے ساتھ اختیار کرنے کا اہتمام کریں، اور صحبت اور شیخ پر پورے اعتماد کے ساتھ اختیار کرنے کا اہتمام کریں۔ ایک نشست میں صحبت کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحبت کا اثر ایک مسلم چیز ہے، جس طرح ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہے اسی طرح صحبت اور محبت کا بھی ایک خاصہ ہے۔ صحبت کا اثر تو اتنی واضح چیز ہے کہ عام لوگ بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ دیکھو برے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، اور ہمیشہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کے سینے کی چیز محبت کرنے والے کے سینے میں لے آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نور و معرفت و یقین کا گنجنا تھا، صحابہ نے آپ کی صحبت محبت کے ساتھ اختیار کی، اس محبت کی خاصیت ظاہر ہوئی، اور جتنی جس کی محبت تھی اسی قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی دولت اس محبت کرنے والے کے سینے میں آ گئی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت تابعین نے اٹھائی، اور تابعین کی تبع تابعین نے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نور یقین و معرفت سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا، پھر اس کے آگے مشائق کے سلسلے چلے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان سب کے یہاں سلوک کا دار و مدار صحبت شیخ پر ہے۔ جتنی شیخ سے محبت ہوتی ہے اتنا ہی عرفان و عشق الہی نصیب ہوتا ہے۔ اگر صحبت کی ضرورت نہ ہوتی تو انبیاء کو نہ بھیجا جاتا اور کتابیں براہ راست آسمانوں سے نازل کر دی جاتی۔ مزید فرمایا کہ محبت سے اخلاق رذیلہ کٹ جاتے ہیں اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کے آثار جذب کرتا ہے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔